الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولايا صلی وسلم دائما ابدا اللہ حبیب کمن دانت بالرسول وزر سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ سورہ حج کی آیہ کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے. ماہ مبارک ذی الحج ہے اور 10 ذی الحج کو عید کا دن ہے. اللہ جل شانہ نے اس آیہ کریمہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کے پاس نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، لیکن اس کے پاس تمہارا تقویٰ یعنی پرہیزگاری پہنچتا ہے. اس طرح اس نے یعنی اللہ کریم نے ان کو یعنی جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا تاکہ تم اللہ کی بزرگی بیان کرو اس پر جو کہ اس نے تمہیں توفیق عطا فرمائی، اور اخلاص والوں کو خوشخبری سنا دیجئے، بے شک اللہ ایمان والوں سے ہٹاتے ہیں یعنی ان کے دشمنوں کو ہٹاتے رہتے ہیں. یقیناً اللہ کسی خیانت کرنے والے، کفران نعمت کرنے والے کو نہیں چاہتے. وزر سامعین کرام، ماہ مبارک جیسے عرض کیا ذی الحج ہے، حج کا موقع ہے، اور عید قربان، عید الضحیٰ، عید النحر ان ناموں سے اس دن کو موسوم کیا جاتا ہے. اللہ کریم نے مسلمانوں کو سال میں 2 دن خوشی منانے کے عطا فرمائے ہیں خصوصی طور پر. یوں تو آج جیسے جمعۃ المبارک کا دن ہے، اس کی اپنی مبارک حصے ہیں، مبارک گھڑیاں ہیں. اس کی گھڑیوں میں ایک ایسا وقت اور ایسا لمحہ بھی ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس لمحے جو دعا کی جائے عند اللہ اسے شرف قبولیت نصیب ہوتی ہے. اس کی اپنی برکات ہیں جمعۃ المبارک کی. لیکن سال بھر کے ایام میں 2 دن اللہ کریم نے مسلمانوں کو خوشی منانے کے ان کے لیے مقرر ہمارے لیے فرمائے. اس میں ایک عید الفطر ہے کہ روزے رکھنے کے بعد وہ حصے بھی جو اللہ کریم نے دنیا میں حلال فرمایا خوراک کے طور پر، انہیں بھی مخصوص وقت کے لیے اللہ کریم کا حکم مانتے ہوئے نہ کھانا، پیاس ہو تو نہ پینا، معاملات کو مزید نشاندہی کے ساتھ دیکھنا، اور ایام محدودہ مخصوص دن تھوڑے سے دنوں کے لیے، اور اس کے بے شمار فوائد، بے شمار حصے جو اللہ جل شانہ کی قرب کے نصیب ہوتے ہیں، اجر و ثواب نصیب ہوتے ہیں، ان کے اشراجات کی مبارک گھڑیاں، ان دنوں، ان راتوں، لیلۃ القدر کے حصے، اس سارے میں سے گزر کر اللہ کریم نے ایک دن خوشی کا جو عید الفطر کا ہے وہ فرمایا. اسی طرح حج بیت اللہ کا جب موقع آتا ہے، اس پر جو حج کے بعد عید کا دن ہے، اس کو بھی اللہ کریم نے مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن کہ 2 رکعت ادا کی جاتی ہے، اللہ کریم کی تکبیر بیان کی جاتی ہے، اس کی بڑھائی بیان کی جاتی ہے، اور اللہ کریم کے نام پر استطاعت کے مطابق جانور ذبح کیے جاتے ہیں، اور اسے اہل خانہ، عزیز و اقارب، غریب مساکین میں تقسیم کیا جاتا ہے، اور اس روز کو بھی خوب تیار ہو کر اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہوئے اس کا شکر ادا کیا جاتا ہے، अपनी इस्तेआत के मुताबिक नए कपड़ों का पहनना, बहम मेल जोल खुशी मिलजुल कर खाना, तो ये एक दूसरा दिन जो है ईदुल्फितर के बाद ईदुज़ुहा का, ये मुसलमानों के लिए साल भर में बहुत बड़ी खुशी का जो अल्लाह करीम ने अता फरमाया। यहाँ पर ईद कुर्बान पर कुर्बानी के जानवर जब ज़बह किए जाते हैं तो एक असूली बात कि दीन इस्लाम के किसी हुक्म पर अगर तो ये सवाल हो कि ऐसा क्यों है तो ये सवाल ही दुरुस्त नहीं है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो दीन इस्लाम दीन फितरत है, वो तमाम फितरी तकाज़ों को पूरा फरमाता है, तमाम इंसानी ज़रूरियात को, उसके एहसासात को, उसकी हैसियत को, उसके गिर्दो पेश के अवामल को, हर चीज़ का हाता करते हुए दीन इस्लाम जो है वो अहकाम इस्लामी जो है उन पर अमल पैरा होने का और उनमें आसानियों का एक बहुत खूबसूरत वो निज़ाम हयात है जो अल्लाह करीम ने तरतीब दिया, जिसे हमें सिखाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और इस पे जब बात आती है तो बड़ा असूली हिस्सा है। बेशक आप नमाज की अदायगी को ही देख लें, फ़राइज़ में बहुत बड़ा फरीज़ा है नमाज का। आज साइंस कहती है कि अगर दिन में 5 मरतबा कोई फ़र्द इतनी बार इस अंदाज से अपने वजूद को लचक दे या हरकत दे तो ये बहुत बेहतर है उसकी सेहत के लिए। बेशुमार तकालीफ या बीमारियां जो हैं वो नमाज के बाकायदा सही तरीके के अदा करने से इंसान उनसे महफूज रहता है। और अगर कोई बंदा मोमिन ये सोच ले कि जी मैंने तो अपने वजूद की सेहत के लिए दिन में 5 मरतबा ये जो हरकत है या ये जो अंदाज है वजूद का से इख्तियार करना है, तो वजूदी हरकत तो होगी और जो वजूद की एक्सरसाइज या वर्जिश है उसके तहत तो उसकी बातें पूरी होंगी, नमाज नहीं। लेकिन जब नमाज के हुक्म को बजा लाते हुए नमाज की अदायगी करेगा अल्लाह की रजा के लिए और उस पहलू और उस अंदाज को इख्तियार करेगा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर फरमाया है, तो इंदल्लाह अल्लाह का हुक्म जो है उसकी जो शर्फ़ कबूलियत है उसमें ज़ार तशक्कर की कैफियत भी दाखिल होती चली जाएगी, तो क्या वजूद की हरकत नहीं होगी। इसी तरह जब हम ईद कुर्बान पर आते हैं तो ये जो कुर्बानी के जानवर अल्लाह करीम के नाम पर ज़बह किए जाते हैं तो यहाँ क्यों ज़बह किए जाते हैं, जब इस सवाल को हम अपनी तरफ से देखेंगे तो इतनी बात काफ़ी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिन ज़बह फरमाया, ज़बह करने का हुक्म दिया, अल्लाह करीम को ये हिस्सा इसी तरह पसंद है, बात ख़त्म, इस पर कोई सवाल की ज़रूरत नहीं। अब जब इसके दूसरे पहलू को देखेंगे जो मैं अर्ज कर चुका हूँ कि दीन इस्लाम दीन फितरत है, हर फितरी हिस्से को इंसानी ज़रूरत को देखता है और उसे पूरा फरमाता है, तो उस तरफ देखें तो इसमें बेशुमार हिस्से और ये अल्लाह करीम भी बयान फरमा रहे हैं कलाम ज़ाती में कि जो कुछ तुम उसके नाम पर ज़बह कर रहे हो उसके हुज़ूर इसके गोश्त नहीं पहुँच रहा ना इसका खून पहुँच रहा है, यानी इन कुर्बानी के जानवरों का कुर्बान होना अल्लाह करीम की किसी ज़रूरत को पूरा नहीं कर रहा, बल्कि ये तुम्हें एक कुर्बानी का फलसफा जो है उससे आशना कर रहा है जिसकी एक तारीख है, उस तारीख को कुरान करीम ने भी बयान फरमाया है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तफसीर, उस पर हदीस, उस पर बहुत वाज़े अंदाज में जो है इरशादात आली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं इस कुर्बानी की जो इब्तिदा है और इस फलसफे पर भी। तो यहाँ अल्लाह करीम जब ये फरमाते हैं कि इससे कोई अल्लाह करीम की ज़रूरत नहीं पूरी होने की, ये गोश्त और ये खून जो अल्लाह के हजूर दरकार है, नहीं फरमाया, नहीं ये न वहाँ पहुँचता है न ज़रूरत है, फरमाया लेकिन उसके पास तुम्हारा तकवा पहुँचता है, तुम्हारा तुम्हारी वो कैफियत जिसके तहत तुम जानवर कुर्बान कर रहे हो वो कैफियत पहुंचती है। अब यहीं से कुर्बानी के इस हिस्से को देखा जाए, इसकी इब्तिदा को देखा जाए, तो हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह اللہ کریم نے ان کو یہ عظمت عطا فرمائی. لیکن آپ کی مبارک زندگی جو قرآن و احادیث سے جس کے حصے میسر ہیں اور جتنے بیان فرمائے ہیں بے شمار امتحان. آپ کی زندگی مبارک کی ابتدا ہی آپ دیکھیں کہ پہلا اختلاف ہی آپ کے گھر میں آپ کے والد سے ہوا. والد شاہی بت خانے کے سنگ تراش تھے. اب وہیں سے ابتدا ہوئی, پھر بات اس موضوع کی کہاں آ کے او بلند علام جو تھے ان میں جا کر ختم ہوئی. اسی بات پر گھر بار چھوڑنا پڑا. زندگی کے جو جو واقعات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ملتے ہیں اس پر قرآن کریم بھی فرماتے ہیں, اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے اپنے حبیب کو بے شمار آزمایا اور ہر آزمائش پر یہ پورا اترے. یہ اللہ کریم کا بہت بڑا احسان ہے ان کی ہستی پر. اور یہاں سے ایک بات ضمناً بھی عرض کر دوں کہ انہیں اللہ کریم نے خلیل اللہ فرمایا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام خلیل اللہ, اللہ کے دوست, اللہ کے نبی, اللہ کے پیارے, اللہ کے مقربین. پھر اتنی عطا. یہاں آپ اگر غور فرمائیں کہ انہوں نے زندگی میں کتنی مشکلات دیکھی, کتنے امتحان آئے, اور کیسے کیسے زیر و بم سے ان کی حیات مبارکہ گزری, اور ظاہری طور پر کتنے وہ سخت پہلو تھے. آج ہم جب دین اسلام پر عمل کر رہے ہوتے ہیں اور احکامات اسلام پر چلتا ہوا انسان, عمل کرتا ہوا انسان یہ گلہ کر رہا ہوتا ہے کہ دیکھیں میں تو نماز پڑھ رہا ہوں, مجھے تکالیف کیوں ہے, تو یہاں کیا جواب دے گا؟ اللہ کے اولو العزم, اللہ کے مقرب, اللہ کے خلیل, جن کی اس دوستی پر قرآن کریم شہادت دے رہا ہے, جو ان کو تکالیف پیش آئیں, پھر ان حصوں کو کہاں رکھیں گے؟ تو جو معمولات زندگی یا ضروریات زندگی یا ضروریات زندگی کی تکمیل ہے, یا جو وجودی ضروریات ہیں, یا دنیا کے موسم ہیں, یا تغیر و تبدل ہے, اس کو عبادات کے بدلے میں رکھ کر بندہ بڑا تھوڑے سودے پر آ گیا ہے کہ وقتی اور لمحاتی آسائش طلب کر رہا ہے اللہ کی عبادت کے بدلے میں. حالاں اللہ کریم عبادت کے لائق ہیں, اللہ کریم نے عبادت کو پیدا فرمایا ہے, اور وجود سے لے کر استطاعت تک اور جو ضروریات اور ضروریات زندگی استعمال کر رہا ہے وہ ساری ہی اس کی ذات کی دی ہوئی ہیں, اور جو کچھ ہے اس کے شکرانے میں سر بسجود ہونا ہے. تو بجائے شکرانے کے سارا کچھ لے کر پھر سودے پر جب آ کر بات آتی ہے تو پھر ہماری عبادات کس پیمانے پر آئیں گی؟ بندے کا شریر کانپ جاتا ہے. تو یہاں جو ارشاد ہوا کہ یہ قربانی کا جو جانور ہے ان کا گوشت یا ان کا خون وہاں نہیں پہنچتا, وہ تقویٰ, وہ کیفیت جو اس قربانی کرنے والے کے دل میں ہے, جو اس قربانی کے عمل کے پیچھے نیت کے طور پر ہے اللہ جل شانہ کے حضور, وہ بات پہنچتی ہے. اور وہ کیا ہے, کیسی ہے؟ تو بات ضمناً اپنے معاملات کی آ گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارک دیکھیں تو بچپن سے لے کر آخری وقت تک بہت بڑے بڑے امتحان آئے, اللہ جل شانہ نے آپ کو استقامت عطا فرمائی. تو یہ جو قربانی کا حصہ ہے, یہاں حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اور مائی صاحبہ کو آپ یہیں اسی جگہ اللہ کے حکم پر جہاں آج بیت اللہ شریف تعمیر ہے یہاں آپ چھوڑ کر چلے گئے اللہ کے حوالے کر. یہاں کے واقعات میں کوئی چیز نہیں ہے, نہ کوئی چھاؤں ہے, نہ کوئی خوراک ہے, نہ کوئی سبزہ ہے, نہ کوئی پینے کا پانی ہے, نہ کوئی آبادی ہے. بیابان سنگلاخ پہاڑی علاقہ ہے, ریت ہے, ہوا ہے, کچھ نہیں ہے. تو جب اللہ کے حکم پر آپ مائی صاحبہ کو اور اپنے صاحبزادے کو یہاں چھوڑ جاتے ہیں تو اس میں بھی واقعات ملتے ہیں. پھر ان کی تڑپ مائی صاحبہ کا صفحہ مروہ پہ جا کر خوراک پانی یا گرد و پیش کا جائزہ لینا یا ڈھونڈنا, اور اس نے بچے کا جو اللہ کریم کے العزم پیغمبر ہیں ان کا ایڑی سے پانی کا زمین سے نکلنا اور مائی صاحبہ نے فرمانا کہ زم زم. اس وقت جو لفظ زم زم استعمال ہوا اس سے مراد یہ تھی کہ ٹھہر جا، رک جا. تو پانی چونکہ جوش مار رہا تھا، نکل آیا زمین سے، پھوٹ رہا تھا، جوش تھا پانی میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر حضرت حاجرہ مائی صاحبہ زم زم نہ کہتیں تو یہ پوری دنیا پر بہتا چلا جاتا، ایک دریا کی صورت اختیار کر جاتا. تو انہوں نے اسے ٹھہرنے کا حکم جو دیا تو اللہ کریم نے اسے اس جگہ پر ٹھہرا دیا. اب جس جگہ پر آج آب زمزم ٹھہرا ہوا ہے، جتنا مرضی اس میں سے پانی نکالتے رہیں، اس چشمے کا جو لیول ہے، جو اس پر چشمے کا درجہ ہے، وہ کبھی کم نہیں ہوتا. اب وہ پانی نصیب ہوا، پھر اس تڑپ کو، اس ماں کی محبت کو، اس ماں کا وہ کیفیت جو بچے کی خوراک اور اس کے پانی اور اپنی وہ خوراک، تاکہ بچی کی خوراک ان کے وجود مبارک سے پوری ہو سکے، اس تڑپ کو اللہ نے اتنا پسند فرمایا کہ رہتی دنیا تک کو عبادت فرائض میں حج کی صورت میں وہ فریضہ عطا فرمایا کہ آج بھی اور قیامت تک کے لیے بھی جب کوئی خلوص نیت سے حج ادا کرے گا، وہ فرمایا یہ دوڑنا، یہ طواف، یہ مطاف، یہ سہی، یہ قربانی، یہ منا، یہ عرفہ، یہ مزلفہ، اس نے فرمایا اس کو وہ شرف قبولیت ہوگی کہ جو غلطیاں گناہ اسے معاف کر دیا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ وہ ایسا ہے جیسے آج دنیا میں پیدا ہوا. اور جس طرح حج صاحب استطاعت پر ہے، اسی طرح یہ حصہ جو قربانی کا جو واجب کے ذمن میں آتا ہے، یہ بھی استطاعت پر بات آتی ہے کہ جو صاحب استطاعت ہو. اور یہاں تک بھی فقہ کی تحقیق میں ملتا ہے کہ اگر نہیں بن پا رہا تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر اس قربانی کے موقع کے قریب ایسا ممکن ہو گیا کہ وہ کو قربانی کرنے کی صورت پیدا ہوگی تو فرماتے ہیں وہ ضرور قربانی کرے. یہ نہیں کہ جی وہ اس قابل نہیں ہے اور اس اتنا استطاعت نہیں رکھتا کہ قربانی نہ کرے تو چھوڑ دے. فرمایا کہ اس میں جو تحقیق ہے علماء کرام کی، وہ فرماتے ہیں کہ اگر قریب وقت میں بھی آ کر کوئی ذریعہ نصیب ہو گیا تو وہ اسے ضائع نہ کرے، اسے ضرور قربانی کی صورت مر لے آئے. اب جب یہاں اس واقعے پر اور اس کی ابتدا پر بات آتی ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں یہ حکم ہوا کہ آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں ذبح کر رہے ہیں. قرآن کریم میں یہ واقعہ ہے، بچپن ہے، چلنے پھرنے کے قابل. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جو قرآن کریم فرماتا ہے کہ جب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، چل پھر سکتے تھے، تو انہوں نے اپنے بیٹے سے یہ بات کی، بی بی سے بات نہیں، اپنے بیٹے سے بات کی، چونکہ وہ بھی اللہ کے مقرب ہستی تھے. تو ان سے عرض کی تو نبی کا جو خواب ہے، یہ خواب ہماری حیثیت کی نہیں بات آتی، یہ وحی الہی ہوتا ہے، انہیں خواب میں بھی حکم دیا جا رہا تھا. تو انہیں جو حکم دیا تو انہوں نے فرمایا کہ اے والد، اگر آپ کو یہ حکم دیا گیا ہے تو آپ اپنے حکم کی تعمیل کریں، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. تو انہوں نے اپنے بیٹے کو ساتھ لیا، پچھلی عمر ہے، چاند سا بیٹا ہے، بیٹا نصیب ہوا تو کیسے بھی بیابانے میں حکم ہوا، کوئی بات نہیں. بیٹا چلنے کا اپنے قابل ہوا، والد کو والد کہہ کر پکارنے کی عمر کو پہنچا تو فرمایا اللہ کی راہ میں انہیں ذبح کر دیا جائے. تو لے گئے، تو انہوں نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی، شفقت پدری جو ہے وہ آڑے نہ آئے میرے ہاتھ کو چلانے میں. بیٹے نے یہ نہیں کہا کہ یہ چھری ہے یا موت ہے. تو جب انہوں نے گردن پر ہاتھ رکھا اور چھری چلائی، اللہ کریم نے اس حصے کو شرف قبولیت بھی عطا فرمائی اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک طرف کر کے جنت سے وہاں دنبا بھیجا. اور جب وہ خون ابل پڑا، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں معلوم کہ یہاں میرے ہاتھوں دمبا ذبح ہوا ہے اس کا خون ابل رہا ہے یا میرے لختے یہ گھر کا ہے. تو آنکھوں پر پٹی باندھی ہوئی تھی، جب انہوں نے پٹی کھولی تو دیکھا کہ یہ تو دمبا ہے اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ایک طرف کھڑے مسکرا رہے ہیں، خاموش ہیں، مسکرا رہے ہیں. تو وہ جب حیران ہوئے تو قرآن کریم کی جو آیہ کریمہ ملتی ہے نا قد صدق تل رویا، تو یہ اس بات پر شہادت دیتی ہے کہ آپ کی خوشی صرف یہ نہیں تھی کہ شکر ہے میرا بیٹا بچ گیا، یہ بات نہیں تھی، آپ کی اس حیرانگی میں یہ تجسس تھا کہ کہیں میں نے حکم کی جو ہے وہ اس میں تجاوز یا کمی بیشی تو نہیں کر دی. اللہ کریم نے فرمایا نہیں ہے میرے حبیب، تو نے اپنا خواب سچ کر دیکھا، یہ اللہ کی مرضی، اس نے وہاں دمبے کو بھیج دیا. اب اللہ کریم نے اس کیفیت میں جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اپنا بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کرنے کی کیفیت میں جو رضا، جو تقویٰ، جو عطا فرمائی ہے، وہ کیسی کیفیت ہو، اور اس کیفیت کو اور اس موقع کو اللہ نے اتنا پسند فرمایا کہ فرمایا یہ آپ کا ذکر جو ہے اسے یہ ہمیشہ رہے گا اور یہ تعریف ہمیشہ ہوتی رہے گی. اور اس قربانی کو اللہ کریم نے فرمایا، قرآن کریم کی بھی آیات میں ملتا ہے کہ قوموں پر قربانی کے حالات جو ہیں مختلف مقرر فرمائے گئے. پھر اس بات کو اللہ نے اتنا پسند فرمایا کہ اسے اختیار کرنے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم عطا. تو یہ وہ فریضہ ہے جو سال میں مخصوص دنوں میں، ذی الحج کے ان دنوں میں، جس کا حکم ہوتا ہے اور اپنی استطاعت کے مطابق یہ قربانی کی جاتی ہے. اور یہ تجاوز کہ جسے ہم دونوں صورتوں میں، کہ دکھاوے میں، مقابلے میں کہ میری قربانی تو اتنی قیمتی ہے اور اتنے میں نے مقابلتاً کہ دیکھیں میری قربانی کیسی ہے، یہ بھی درست نہیں ہے. اور یہ بھی درست نہیں ہے کہ اپنے سر سے قربانی کا جو حصہ ہے وہ گزارا جائے کہ کوئی ذریعہ ہو، بھائی یہ موقع ادا ہو، کوئی لولا لنگڑا جانور کر دیں، کوئی ایسا جو جس میں عیب ہو اور اس عیب کے حصے بھی فقہ میں مقرر ہیں کہ عیب بھی نہ ہو، عمر ہے جیسے بکری یا بھیڑ کی قسم میں ہے تو اس میں سال بھر اور یا سال سے زائد یا کم از کم اس کی وجود کی جو دیکھنا ہے وہ کم از کم سال کے برابر ہو، اسی طرح بڑے جانوروں میں دو سال کی بات آ جاتی. تو یہ وہ حصے ہیں جن کو پورا کر کے اور شوق سے، محبت سے. اب یہ وہ حصہ ہے جسے ہم سنت ابراہیمی کہتے ہیں، لیکن ہم اس کی اقتداء اس لیے نہیں کرتے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اختیار کیا. ہم متبع شریعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہم یہ قربانی اس لیے کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا، اللہ نے وہ وقت پسند فرمایا، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کرنے کا فرمایا، وہ اس سے آپ کو عطا فرمائے. بوسیلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وہ شرف بخشا کہ اللہ کا نبی، اپنا بیٹا جو اللہ کا نبی ہے، اس کے راہ میں جو قربان کرنے کی قوت اور جو تقویٰ اور جو ایمان اللہ نے انہیں دیا اور جو اس کو شرف قبولیت اس عمل کو نصیب ہوئی، اس میں سے کوئی ذرہ ہماری حیثیت کا عطا اس نے اپنی حیثیت سے فرمانا ہے. بے شک ہم اپنی حیثیت کو دیکھیں گے، لیکن جب اس کی حیثیت کی عطا آئے گی تو وہ ہمارے شمار میں نہیں آ سکتی، ہمارا عطا اتنا نہیں، ہم مثل علمی طور پر یا جاننے یا دانست میں وہاں تک نہیں پہنچ سکتے جو اس کی عطا ہوگی. تو بوسیلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کریم نے اس حصے میں سے بھی ہمیں یہ حصہ عطا فرمایا. یہ نہیں فرمایا کہ اپنا بیٹا ذبح کرو، فرمایا شوق سے اچھا جانور ذبح کرو، تمہیں وہ کیفیت جو اس عمل سے تقویٰ کی عطا ہوگی، تمہارا حصہ تمہیں اس میں سے عطا ہو. اب اس کو ہم اپنے رواجی پہلوؤں پر لے جائیں، جو کہ آج جس طرح کے ہمارے عمل ہیں، نماز کی ادائیگی کے بعد شرم و حیا نہ ہو، حج کی ادائیگی کے بعد معاملات جو ہیں ان میں خوف خدا نہ ہو، قربانی جیسے اولاد کی اللہ کے حضور دینی اور اس میں جو درد اور کیفیت پیدا ہونی ہے، بجائے اس کے یہ ہو کہ جیسا میرا جانور ہے کسی اور کا نہیں ہے، یہ کیسی قابل رحم بات ہے، قابل افسوس بات ہے، قابل معافی. اور اللہ کے حضور اپنی کمزوریوں خطاؤں کی جو ماننا ہے اور درد کی بات ہے، ان پہلوؤں کو کون دیکھے گا؟ یہاں جو علماء بیان کر رہے ہوں گے، جو خطبہ عید کا دے رہے ہوں گے وہ کریں گے، یا جو وہ لوگ جو ذبح ہی نہیں کر سکتے ذبح کو کرنے کے لیے لوگ بلائیں گے وہ کریں گے. تو یہ وہ صورتیں ہیں جو سوچنے کا مقام ہے. اور قربانی، اور قربانی کے فلسفے کی بات آئے گی، حقیقت کی بات آئے گی. اور جو بات میں پہلے کر آیا ہوں کہ ہمیں تو یہ کافی ہے کہ یہ حکم کیوں مانا جا رہا ہے، اس لیے اللہ نے ماننے کا حکم دیا ہے. اس کا انداز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا، بات ختم. لیکن جو دوسری طرف بات ہے کہ ہر حکم میں ایک فلسفہ ہے، ایک حقیقت ہے، ایک رہنمائی ہے. تو جب یہاں قربانی کی بات آئے گی تو اللہ کا حبیب اللہ کے نام پر اس کے حضور بیٹا ذبح کر رہا ہے، میں اپنی خواہشات ذبح نہیں کر سکتا، میں اپنی انا ذبح نہیں کر سکتا، میں اپنی ناجائز طلب نہیں کر سکتا، ناجائز نظریات نہیں کر سکتا. تو اگر اس قربانی کے فلسفے اور اس کی حقیقت کو جائیں گے تو یہ وہ عمل ہے جو حج پر ہے. لیکن اللہ کریم نے یہ پسند فرمایا کہ اس موقع پر کل دنیا میں جہاں کوئی بندہ مومن ہے وہ قربانی کے اس عظیم حصے میں شریک ہو سکتا ہے اور فیض یاب ہو سکتا ہے. اب اس حقیقت اور قربانی کے اس فلسفے کو جہاں اپنی زندگی، سوچ اور عمل کے ہر تجاوز کو قربان کرنا ہے، ہم رواجات کی نظر کر دیں گے تو پھر کیا حاصل ہوگا؟ پھر ایسا ہی ہوگا جیسے ہماری نماز کے بعد بے حیائی نہیں جاتی، حج کی ادائیگی کے بعد لین دین تک کا ہم لحاظ نہیں کرتے، اسی طرح کا پھر نتیجے مرتب ہوں گے ہماری قربانی کے بعد. پھر ایک اور بات آتی ہے کہ جی سال میں اتنے جو جانور ایک دن ذبح کیے جاتے ہیں تو اتنے جانور بھی ذبح ہوئے، اتنا ان پر خرچہ ہوا، اگر اسی خرچے کو لے لیا جائے اور اس خرچے کو کسی کام اور پر صرف کر دیا جائے تو وہ بہتر ہے، اس سے بہت نقصان ہوتا. اب یہ وہ سارے وہ لوگ ہیں جنہیں اندر ایسا تکلیف اور ایسی خلش ہے کہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل جو ہے وہ پسند نہیں آ رہی، انہیں اللہ کریم کے مقرر کیے گئے انداز جو ہیں وہ انہیں اچھے نہیں لگ رہے، کیونکہ ان کی پسند کے جو پیمانے ہیں وہ کوئی اور ہیں. انہیں کے اس جواب کو اگر بندہ دیکھتا ہوا ہے تو سال بھر میں جو کچھ انسان اپنی مرضی اور منشا کے لیے کر رہا ہوتا ہے اسے چھوڑ کر بھلائی کی طرف کیوں نہیں جاتا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس ایسا بھی ملتا ہے، ام المومنین فرماتی ہیں کہ ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک چاند چڑھا اور ختم ہو گیا، یعنی پورا مہینہ ختم ہو گیا. فرمایا دوسرا چاند چڑھا ختم ہو گیا، فرمایا تیسرا چڑھ گیا، اتنا اتنا عرصہ ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک میں چولہا نہیں جل سکا. ایسی کوئی شے نہ آئی کہ جسے پکا کر کھایا جا سکے، کبھی دودھ پی لیا، کبھی کھجور کھا. تیسرے چاند تک بھی ایسی ایسی حالات رہے کہ نہیں. لیکن آپ نے اپنی زندگی مبارک کے ایک سال میں 100 اونٹ قربان کیے، 63 اونٹ اپنے دستے مبارک سے نہر کیے، اور بقایا کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ انہوں نے ان کو قربان کیا. اور عجیب بات ہے کہ وہ 63 اونٹ آپ نے قربان فرمائے، حالانکہ ہر سال قربانی فرمائی، 63 سال ہی عمر پائی، اور ہر اونٹ کو ہر سال پر بھی اگر دیکھا جائے تو آپ نے اپنی زندگی مبارک کے ہر سال پر ایک اونٹ قربان کیا، اس کے علاوہ قربانیاں فرمائیں. تو جس گھر میں چولہا نہیں جل رہا وہاں بھی اتنا اہتمام فرمایا گیا، اور وہ کمزور حکومت اور وہی کمزور معاشرہ اس قدر طاقت میں آیا کہ دنیا کے جو محلات تھے، دنیا کی جو بادشاہیاں تھیں وہ سرنگوں ہو گئیں، اور جو بادشاہوں کے غلیچے تھے ان فقیروں کے پاؤں میں تھے. اور اس درد اور اس محبت کی کیفیت نصیب ہوئی کہ معلوم دنیا کے 3 حصوں کا حکمران کہتا ہے کہ دجلہ و فرات کے کنارے بھوکا کتا مر جائے تو عمر بن خطاب جواب دے گا قیامت کے روز. یہ ساری کیفیت انہیں کہاں سے ملی؟ वो एक आबादियां जो चंद घर थे, उन चंद घरों से ये कुर्बानी गालबन नवी हिजरी के पर ज्यादा इतफाक है उलमा का कि 6-7 से शुरू होते हैं, नवी हिजरी पर ज्यादा इतफाक आता है कि ये कुर्बानी का हुक्म और हज के हवाले से जो हुक्म आता है। तो पहला जो हज था उसमें हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ लाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको अमीर मुकर्रर फरमाया था, हजुल विदा से पहले की बात। तो वहां की कुर्बानी ने उन कमजोर हिस्सों और न जलने वाले चूल्हों की आग को ऐसी जला बख्शी और उस मुआशरे को ऐसी कुव्वत बख्शी और उस निजाम हयात को इतनी ताकत दी कि वो मालूम दुनिया के 3 हिस्सों पर नाफज हो गए। हमारी कमजोरी के सबब ही ये मादरत खाना जो दीन इस्लाम पर अमल है ये, हालांकि इससे कथा नजर कि इस अमल से क्या होगा, इससे मेरे लिए क्या है और मेरे मानने से क्या होगा, बात इतनी सी है, ये अमल क्यों करते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, आपने इख्तियार फरमाया, इख्तियार करने का हुक्म दिया, बात खत्म। इससे आगे बंदे मोमिन की जिंदगी में कोई दूसरी बात नहीं है, अगर कोई दूसरी बात आती है तो उसे पलट कर अपने अंदर टटोलना है कि वहां कोई नक्स है। दुनिया की जरूरियात की ये जाओ जलाल जो कौमों के और सल्तनत के और हुक्मरानों के हैं ये फजूल नहीं है। हमारे वो रिवाजात जो गमी और खुशी में हम करते हैं और अल्लाह का जो हुक्म है उससे तजावज करते हैं और अपने मुआशरे के रिवाजात को इख्तियार करते हैं जो अखराजात का, वो गलत नहीं है, उन्हें नहीं लगाया जा सकता। रब्बे कायनात जिसके रू बरू हर शय है उसे नहीं मालूम कि कौन गरीब है, कौन मस्कीन है, किसकी क्या जरूरत है। तब से आज तक इस कुर्बानी के हुक्म पर मुसलमान अमल करते आ रहे हैं, कोई एक मौका ऐसा नहीं मिलता कि इसके सबब मुसलमान कौम में कमी या कमजोरी आई हो। तो ये उसकी शान है, उसकी मखलूक है, उसका दिया हुआ निजाम हयात है और वो रब्बुल आलमीन है, हर एक की हर जरूरत पूरी फरमा रहा है। तो जब कुर्बानी के इस हिस्से पर बात आएगी तो वो खुद फरमाता है कि इसका गोश्त और खून मुझे नहीं चाहिए, न मुझ तक पहुंचता है। क्या पहुंचता है? तकवा, वो कैफियत जिस पर तुम अमल पैरा करो। फिर हजे बैतुल्ला की बात आती है, हजे बैतुल्ला में हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब ये फरमाया गया कि इस बवान अल इब्राहिम मकान अल बैत, कि जब हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खाना काबा की जगह बता दी और फरमाया कि इसकी तामीर फरमाए, तो ये आया करीमा इस बात की शहादत देती है कि यहाँ बैतुल्ला शरीफ है, ये बुनियाद बताएगी, जगह बताएगी, ये जगह पहले से मुख्तस है, इसकी इब्तिदा हजरत आदम अलैहिस्सलाम से। और इस पर जो उलमा की तहकीक मिलती है वो ये है कि ये इमारत मुस्ततील थी और इस मुस्ततील इमारत को जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने तामीर फरमाया तो छत नहीं थी, 2 दरवाजे थे, छत नहीं थी और इमारत पूरी मुस्ततील थी, जिसमें आज हतीम का हिस्सा जो बैतुल्ला शरीफ के साथ बाहर खुला हिस्सा है ये भी बैतुल्ला शरीफ ही का हिस्सा है। और हतीम में दाखिल होना ऐसा ही है जैसे बैतुल्ला शरीफ में ये शर्फ नसीब हो के दाखिल हुआ। अब इस पर ये भी जब वहाँ तवाफ किया जा रहा है तो मैं एक बहुत पुरानी बात है, मैं हजरत जी के साथ उम्रे पर था तो मैंने बेख्याली में ऐसे हाथ हतीम की दीवार पर रखा गुजरते हुए, हजरत जी साथ थे, उन्होंने मुझे फरमाया बेटा ये हाथ उठा लो तो हमारा तवाफ जो है नाकिस हो जाएगा, क्योंकि जब तुम हतीम पर हाथ रखोगे और ये दीवार बैतुल्ला शरीफ के अंदर है तो तवाफ बैतुल्ला शरीफ के गिर्द हुक्म का है, अंदर की बात नहीं है, तुम्हारा जो तवाफ है इसमें नक्स आ जाएगा, तो हाथ उठा लो। तो वहां जो हुक्म उलमा देते हैं कि वो हतीम की दीवार चूंकि बहुत बुलंद नहीं है, वो इतनी है कि इंसान अपने अमूमी कद में भी जो है उस पर हाथ रख सकता है, तो उसमें उस पर हाथ रख दिया जाए तो उस हुक्म से बंदा बाहर आ जाता है, चूंकि तवाफ गिरदा गिरद है, तवाफ अंदर कैसा नहीं आता। तो फिर जब इसकी तामीर हुई हजरत आदम अलैहिस्सलाम फराम फरमाई तो इस पर जो उलमा तहकीक फरमाते हैं या रहनुमाई फरमाते हैं, वो फरमाते हैं طوفان نو تک اسی صورت میں رہے، اور جو حجر اسود اللہ کریم نے جنت سے پتھر بھیجا، اور تب طوفان نو کے وقت یہ پتھر اور یہ حصہ جو ہے اسے اللہ کریم نے حفاظت ایسی عطا فرما دی کہ طوفان نو کا اس کا نقصان نہیں، لیکن یہ حصے جہاں نہیں تھے اٹھا لیے گئے تھے، کیا تحفظ تھا، مختلف اس میں آراء ملتی ہیں. لیکن جس جگہ پر بیت اللہ شریف ہے یہ قدرے اونچی جگہ تھی، ڈھیری نما جگہ تھی، اونچی تھی، گرد و پیش کی جو جگہیں ہیں یہ خالی تھیں. اور جب پہلے دن سے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ کریم نے اس جگہ کو مخصوص فرمایا، تجلیات ذاتی کا محبت قرار دیا، اور اس بشر کو ایک نقطۂ اتحاد اور اتفاق عطا فرمایا، اور اس کے سجدے کو اپنی ذات کے لیے سجدہ قرار فرمایا، اور اس کی برکات اس تک پہنچنے، اس کو دیکھنے، اس کا دیکھنا عبادت کے درجے میں پہنچایا، تو بے شمار حصے ہیں جو وہاں تک پہنچنے میں اللہ کریم کی رضا کے نصیب ہوتے ہیں. تو دنیا کے حالات میں چلتا چلتا تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کم عمری میں بیت اللہ شریف کی تعمیر اثر نو بھی کی گئی. تو جو پہلی تعمیر تھی اس میں حتیم شامل تھا، یہ مستطیل حصوں میں تھا، لیکن جب پھر تعمیر کی گئی تو اس میں ایک عجیب بات ملتی ہے کہ حالانکہ دین اسلام نہیں تھا اس وقت، وہ اصول جو دین اسلام بیان فرما رہا تھا وہ نہیں تھا، جو پہلے اصول تھے وہ معدوم ہو چکے تھے، لوگوں نے آمیزش کر دی. اس کے باوجود کفار نے بیت اللہ کی تعمیر پر یہ شرائط رکھی تھی کہ کوئی لوٹا ہوا مال نہیں ہوگا، کوئی سود کا مال نہیں ہوگا، کوئی ایسا مال جو ناجائز طریقے سے کسی خاتون کے حوالے سے بھی ہوگا، کسی ناجائز طریقے سے حاصل کیا گیا ہوگا، وہ بھی شامل نہیں ہوگا. تو وہ اس میں دولت خرچ کی جائے گی جو کسی کا حق مار کرنا ہو، تجاوز پر نہ ہو. تو جب وہ جمع کی گئی تو وہ اتنی نہ بنی کہ مستطیل عمارت کو تعمیر کیا جا سکے. تو پھر یہ جو مربع شکل کی عمارت ہے آج ہم دیکھ رہے ہیں، اس حصے پر تعمیر کی گئی اور حتیم کا حصہ جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالی کے حوالے سے ملتا ہے، اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے یہ بیان ہے کہ آپ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ مسلمان چونکہ یہ مخلوق بے شمار نئے مسلمان ہوئے ہیں، اور اگر یہ کوئی متزلزل یا ان کا امتحان نہ ہو جاتا تو میں بیت اللہ شریف کو واپس مستطیل شکل پر تعمیر کروا دیتا. تو آپ کو یہ پسند تھا کہ اپنی اس اصل شکل پر یہ واپس جو ہے اس کی تعمیر کی جائے. تو پہلے دروازے جو تھے دو تھے، داخل ہونے کا اور نکلنے کا الگ تھا، پھر جب قریش نے تعمیر کیا تو انہوں نے ایک دروازہ بند کر دیا اور ایک رکھ لیا، چونکہ اور اس دروازے کو بھی اس طرح کر دیا کہ وہ بھی تالے پر آ گیا، چابی پر آ گیا کہ بند کر دیا جائے، کہ اپنی مرضی کہ جس کو داخل ہونے دیا جائے اور جس کو داخل نہ ہونے دیا جائے، اپنی مرضی سے اس میں بت رکھے. اللہ کریم کی شان، یہ تسلسل حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قربانی کا یہ تسلسل بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک آ رہا ہے. اس میں رواجات تھے، انداز الگ تھا، تعظیم تھی بیت اللہ شریف کی، یہاں قربانیاں اور منتیں مانی جاتی تھیں، قبائل آتے تھے، لوگ دور دراز سے سفر کر کے آتے تھے، اپنی مرضی اور منشا پر عمل کرتے تھے، یہ الگ بات ہے، لیکن وہ تسلسل چلتا ہے. اور پھر اس کی حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس حقیقت سے مخلوق خدا کو روشناس فرمایا، اور نہ صرف روشناس فرمایا، اس میں رہنمائی فرمائی، عمل اختیار فرمایا اور ترغیب دی جو آج ہم تک تسلسل سے ہے. پھر یہ بیت اللہ شریف کا حج جو ہو رہا ہے، اس پر حدیث شریف میں یہ بھی ملتا ہے کہ جو حدیث شریف میں یہ بتایا جاتا ہے کہ لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ، کہ دنیا کی قیام کا سبب ایمان ہے کہ آخری اللہ اللہ کرنے والا بندہ جب دنیا سے اٹھے گا تو قیامت قائم ہو جائے گی، اس کے بعد پھر مخلوق کے پاس فرصت نہیں ہے. ایک حدیث شریف میں یہ بھی ملتا ہے کہ جب طواف بیت اللہ رک جائے گا، حج کا طواف، کیونکہ آج تو ہم دیکھتے ہیں نا کہ عمرے پر بھی جو لوگ ہیں یا مطاف میں جو لوگ ہیں اتنی تعداد ہے اور اتنا آسان ہے سفر یا لوگوں کا پہنچنا یا آبادی کی تناسب، جس پہلو سے بھی بات لے کر آئیں، آج آپ جائیں آپ 24 گھنٹے انتظار کرتے رہیں آپ کو جگہ نہیں ملتی، کہ میں یہ اپنی آسانی سے مطاف میں اپنی تلبی کہہ سکوں اور طواف کر سکوں یا حجر اسود کا میں بوسہ لے سکوں، آسانی سے نہیں ہوتا. ہر وقت طواف جو ہے وہ چل رہا ہے. اب یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کریم نے اس جگہ کو مخصوص فرمایا، محبت باری تعالیٰ کے لیے پسند فرمایا. تو جب اس کی اس تعمیر کے بعد کفار نے اس کو اس انداز سے کسی میں بت رکھے، اپنی مرضیوں سے کیا، تو پھر ایسا موقع بھی آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام غلطیوں سے اسے پاک فرما کر صحیح انداز اور تصحیح ہمیں دے دی کہ اس انداز سے تم اس کا طواف. اب اس طواف کا تسلسل اور حج کے طواف کا تسلسل حدیث شریف میں ملتا ہے کہ جب تک ہے تب تک دنیا ہے. جس روز حج کا طواف، حج بیت اللہ، حج کا طواف اور بیت اللہ کا جو حج کا حکم اور بیت اللہ کا طواف رکے گا، تو اس روز قیامت قائم ہو جائے گی. اس کے بعد پھر مخلوق کے پاس فرصت نہیں ہوگی. پھر یہ حقائق کہ وہ ادائیگی، وہ انداز، اللہ کی برگزیدہ ہستیاں، ان کے معاملات اللہ کو اتنے پسند آئے، اس کیفیت کو، اس تڑپ کو اتنا پسند کیا اللہ کریم نے، آج جو بھی خالص نیت سے ذرائع جائز، وہ وسائل جو جن پر ہم انحصار کر کے جا رہے ہیں وہ جائز، جو استطاعت کے حصوں میں اپنا وہاں کا خرچ، اپنے ذمہ جو ہے، والدین ہیں، اولاد ہیں، بیوی بچے جو بھی ہیں، اپنی ذمہ داری جو اس کے ذمہ فرائض کے حصوں میں آتی ہے، ان کی تکمیل، اس سارے کو پورا کر کے جو وہاں حج بیت اللہ کو پہنچتا ہے، اسے اتنی بخشش نصیب ہوتی ہے. شرط یہ ہے کہ یہ وہاں پہنچے مطاف میں یا صحیح کرتے ہوئے دوسروں کو دھکے نہ دے، اپنی خواہشات کی تکمیل میں نہ ہو، رنگ و نسل کا لحاظ نہیں رہتا، حیثیتوں کا لحاظ نہیں رہتا، نہیں معلوم کہ جس صف میں میں کھڑا ہوں ساتھ کون کھڑا ہے، کیا حیثیت کا ہے، کوئی لباس کی تفریق نہیں رہتی، ایک جیسا لباس اور ویسا لباس، وہ جسے ہم نے آج تو اپنی مرضی سے اوڑھ رکھا ہے، پھر اسی طرح کی انسلی چادریں ہوں گی جو ہم نہیں اگر نصیب میں ہوا تو کوڑنے والے اوڑھ دیں گے، تو اسی چادروں کو لے کر اس دنیا سے چلے جائیں گے. اس کیفیت سے گزرتی ہوئے وہ موقع نصیب ہوں تو بندہ ایسا پاک کہ جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، اس طرح کی معافی نصیب ہوتی ہے. اور اس معافی اور اس تقوی کی کیفیت کا امتحان یہ ہے جب ہم پلٹ کر اپنی زندگی میں آتے ہیں، جب ہم کلام کرتے ہیں کتنا حق بولتے ہیں، جب ہم لین دین کرتے ہیں کتنا انصاف کرتے ہیں، جب ہم سوچتے ہیں اس میں اللہ کی رضا مقصود ہے یا اپنی شان مقصد ہے. یہ ایک امتحان ہے، ایک ترازو ہے جس میں سے ہر کوئی گزر رہا ہے اور جانتا ہے کہ کہاں میں تجاوز کر رہا ہوں. اللہ قربانی کی یہ حقیقت اور یہ تقویٰ عطا فرمائے کہ یہ کیفیت نصیب ہو جائے کہ غلط غلط ہے اور صحیح صحیح ہے، اور غلط کو چھوڑنا ہے اور صحیح کو ماننا ہے، اور صحیح کو ماننا اس لیے ہے کہ اللہ کریم عبادت کے لائق ہیں، اس نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. پھر اس سے اگلے حصے میں اسی آیہ کریمہ میں فرمایا کہ جہاں فرمایا کہ اللہ کریم نے اللہ کریم کے پاس تمہارا تقویٰ، یہ جتنی میں نے مفہوم پر باتیں کی ہیں یہ تقویٰ کے تحت آتی ہیں، کیونکہ تقویٰ اس انداز کو کہتے ہیں جو بندگی کے لحاظ عطا فرمائے. تقویٰ وہ تمام پہلو، تقویٰ کے ثبوت بھی ہیں اور تقویٰ حاصل کرنے کے ذرائع بھی ہیں جو اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت آتے ہیں. تو جب یہ نصیب ہوتا ہے تو وہ فرماتا ہے انہی جانوروں کو دیکھو تمہارے لیے اللہ نے کیسے مسخر کر دی، یعنی ان کا وجود مسخر کے دو پہلوؤں میں، ایک ہوتا ہے کہ آپ اسے استعمال کر رہے ہیں، ایک اس سے پہلے حصہ ہے کہ تمہاری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے یہ حصے جانوروں کی اور یہ حیات یہ اللہ نے تمہیں عطا فرمائے ہیں کہ انہیں تم ان سے رزق بھی حاصل کر رہے ہو، ان سے دنیاوی زندگی اور تسلسل کے لیے فائدہ بھی حاصل کر رہے ہو، مسخر تمہارے لیے کر دیے ہیں کہ تمہیں تمہارے لیے ہر طرح سے یہ فائدہ مند ہے اور تم ان سے استفادہ حاصل کر رہے ہو. فرمایا تاکہ تم اللہ کی بزرگی بیان کرو. اب یہ سارے سے یہ نہیں ہے کہ مجھ جیسا کوئی نہیں ہے، نہیں، بات یہ نہیں ہے. یہ جو کچھ ہے میرے سمیت اللہ کا ہے، اور بزرگی کیا ہے کہ جو کچھ ہے اسی کی ذات ہے. یعنی کیفیت شکرانے کی حاصل ہو، یہ نہ ہو کہ میرا جانور تو دیکھیں جی پورے محلے میں اس جیسا کسی کا نہیں ہے، پوری آبادی میں اس جیسا کسی کا نہیں ہے، یا یہ صورت ہو، یا یہ صورت ہو کہ جو جانور چل نہیں سکتا ہم کھینچ کھینچ کے اس کو گھسیٹ گھساٹ کر قربانی کر لیں کہ یار یہ میرے ذمے ایک ہے، ہو جائے لوگ کیا کہیں. بات لوگوں کی نہیں ہے، واہ واہ میں بھی لوگوں کی ضرورت نہیں ہے اور اعتراض میں بھی لوگوں کی ضرورت نہیں ہے. دیکھنے کی صورت یہ ہے اللہ کریم نے کیا پسند فرمایا، اور اس کے حصول ہر طرح کے، بڑے سے بڑے حصے تک اور کسی کمزوری اور ضرورت کے تحت چھوٹ کے حصوں تک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے عرض کیا دین اسلام دین فطرت ہے، تمام فطری تقاضوں کو پورا فرماتا ہے. اب دیکھیں کتنا بڑا حکم ہے، حج ہے اور فرض، اور جو اس کی استطاعت نہیں رکھتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورے شوق کے ساتھ پورے جذبے اور نیت کے ساتھ جمعے کی ادائیگی کو آج اللہ کریم اسے حج کا ثواب عطا فرمائے. اب دیکھیں حج بیت اللہ کے پیچھے کتنی بات ہے. اب اس پر کئی حصے ایسے ہیں جو صوفیاء کے حوالے سے بیان آتے ہیں، اور جب میں صوفیاء کے حوالے سے بات کروں گا تو شاید علماء زوائر کے حصے سے یا عمومی لوگوں کی باتوں کے حصوں میں وہ بولیں کہ شاید یہ تجاوز کی باتیں کر رہا ہے، لیکن ضمناً ایک مختصر سا حصہ عرض کر دیتا ہوں کہ جہاں بیت اللہ شریف واقع ہے یہ وہ اس زمین کی ابتدا ہے، اور اس پر جو صوفیاء فرماتے ہیں، جو مشائخ اعظم بیان فرما گئے ہیں، یا جو اپنا اللہ کریم نے انہیں جس حصے سے آشنائی فرمائی ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ ابتدا ہے اور یہیں سے دنیا پھیلی ہے، اور یہ جو عالم خلق ہے اس کی بھی مرکزی حیثیت اسی بیت اللہ شریف کے مقام کو حاصل ہے. اور حدیث شریف میں بیت المعمور کا جو حصہ ملتا ہے کہ ساتویں آسمان پر بھی ایک بیت اللہ کی صورت میں عین بیت اللہ شریف کے اوپر ہے، جہاں کا طواف جو ہے وہ فرشتے کرتے ہیں، اور فرمایا ایک وقت میں 70,000 فرشتہ وہاں داخل ہوتا ہے تلبیہ کے لیے، اور جب وہ نکلتا ہے تو پھر دوسرے 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، اور پہلے یا جو ایک دفعہ داخل ہوا ہے اسے پھر زندگی بھر دوبارہ موقع نہیں ملنا، اتنی تعداد ہے وہاں پر حاضر رہنے والے فرشتوں کی. اس 70,000 کو پھر دوبارہ موقع نصیب نہیں ہوگا، وہ ایک بار ہے کہ وہاں پہنچے اور طواف نصیب ہوا اور انہوں نے اللہ کے حضور تلبیہ عین اسی بیت اللہ کے شریف کے اوپر. اور جب اس پر صوفیاء بات فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اس تجلیات ذاتی کے محبت میں ایک طرف سے عرش عظیم سے آتی ہے انوارات کا ایک ایسا حصہ، اور دوسری طرف عرش عظیم کی طرف چلا جاتا ہے. تو یہ ابتدا ہے اس خلق کی، اور جب سالق کی حیثیت پر بات کی جاتی ہے کہ فنا بقا سے کرایا جاتا ہے، تو فنا فی اللہ کے حوالے سے بھی اور بقا باللہ کے حوالے بھی سے، ابتدا اور اس کی فنا کے پہلوؤں کو بھی جب دیکھا جاتا ہے تو اس کے اثرات کی بھی یہاں سے کیفیات محسوس ہوتی ہیں. لیکن یہ وہ صورت ہے جس صورت کی بحث میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. بحثیت مسلمان، ہمارے سامنے احکامات دین کے موجود ہیں، ان پر عمل کی ضرورت ہے. بحثیت صوفی، اس عمل کے پیچھے مزید نیت کو ٹٹولنے کی، چونکہ نیت خالص سے بری کوئی نہیں ہے، صوفی یا غیر صوفی کی بات نہیں ہے، کسی بھی عمل کا انحصار نیت کے خالص ہونے یا نہ خالص ہونے پر، یعنی نیت پر تولا جائے گا کہ وہ کس پیرائے میں. پھر جب بات صوفی کی آتی ہے تو صوفی تعمیل حکم کے لیے اپنی اس نیت کے پہلو کو مزید کھنگالتا ہے کہ اس میں جو کمی بیشی ہے اسے نکال دے، اس کو اور خالص کرے، چونکہ اس کے اخلاص پر بات ہے. اور جب اس خالص اور اخلاص کی بات آئے گی تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں اس کے پاس تمہارا تقوی پہنچتا ہے، اور تقوی کیفیت ہے، کوئی وجودی شے نہیں ہے کہ کسی نے کندھے پر اٹھا رکھا ہے، اور کوئی بہت طاقتور ہے تو وہ زیادہ تقوی اٹھا لے گا، تو کمزور ہے تو اس کا تقوی کمزور ہوگا. یہ کیفیت ہے، ایک حال ہے جس سے میں واقف ہوں یا نہ ہوں، آپ واقف ہوں یا نہ ہوں، وہ ذات خوب واقف ہے اور ہر ایک سے واقف ہے. اور جس کا حال بیان ہو رہا ہے یا جس کی بات ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں جانتا کہ وہ تجاوز میں یا بہتری کی صورت वो भी अपना हाल जानता है और जिसके लिए है वो उससे भी बेहतर और खूब जानता है। फिर फरमाया तुम अल्लाह की बुजुर्गी बयान करो इस पर कि जो उसने तुम्हें तौफीक अता फरमाई। अब इसमें तौफीक दोनों पहलू, साहिब इस्तेआत हैसियत यह भी उसकी है कि इस काबिल किया कि उसके नाम पर कुर्बानी की जा सके, और वो अमल जो कुर्बानी के लिए खुद नियत से अमल तौर पर इख्तियार किया वो भी उसी की तौफीक। अब यहाँ पर उलमा ये भी फरमाते हैं कि जब कुर्बानी की जा रही हो तो वो शौक का जानवर हो, खूबसूरत हो, उसे शौक से अपनी इस्तात में रहते हो बाहर नहीं, और जब उसकी कुर्बानी की जा रही हो तो कर तो कुर्बान जानवर रहे हो, एक लहजे को उस कैफियत को सोच तो लो। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने अपने बेटे की गर्दन पर हाथ रखकर छुरी चलाई थी, एक लहजे को उस कैफियत को सोच तो लो। अगर वो वारिद नहीं हो सकती तो सोचने की तो कोशिश करो, और हो सके तो वो कुर्बानी के लिए जो हाथ या ताकत या बाजू इस्तेमाल होने खुद जाकर कुर्बान करो और उस कैफियत को देखो कि अल्लाह के हुक्म पर औलाद कुर्बान की जा सकती है, तो उसके हुक्म पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तबा में मैं अपनी ख्वाहिशात, अपनी अना और अपनी बढ़ाई नहीं छोड़ सकता। तो जब ये कैफियत नसीब होती हैं तो फिर यहाँ से खालिस हिस्सा नसीब होता है, क्योंकि अल्लाह करीम अगले हिस्से में फरमाते हैं वबशरिल मुहसिनीन, और इखलास वालों को खुशखबरी सुना दिए। यानी यहाँ तकवा वही कैफियत की बात आ गई, इखलास क्या है ये भी एक नीयत का हिस्सा है, ये भी नहा खाने की बात, खालिस नीयत, खालिस नीयत जो है ये इब्तिदा है तकवे की। अब इसमें किस दर्जे को पहुंचा, दर्जे का वो मुत्तकी है, और मुत्तकी से मुराद ये नहीं है कि मैं अपने अमल का सौदा करूं कि मैं तो इतने हज किए, इतनी नमाज की, मुझे बीमारी क्यों है, नहीं, हुक्म की तामील है, जिंदगी के कोई सूरत कोई हैसियत पेश आए, सेहत हो बीमारी हो, तंगी हो फरावानी हो, दुख हो सुख हो, हर पहलू में बंदगी का हिस्सा हाथ से न छूटे, और कोई पहलू ऐसा नहीं है जिसमें तशनगी हो, हर हिस्से की रहनुमाई मौजूद है। इसमें ये जो इखलास है ये वो वस्फ है जो मैयत जाती का सबब है। वबशरिल मुहसिनीन, और इखलास वालों को खुशखबरी सुना दीजिए, क्योंकि कुरान करीम में एक दूसरी जगह भी ये बात भी आती है कि इन्नल्लाह माल मुहसिनीन, अल्लाह जो मुहसिनीन हैं उनके साथ है, और नाम जो है जाती इस्तेमाल हुआ, यहाँ बात सिफात की नहीं, अल्लाह लफ्ज़ अल्लाह इस्तेमाल हुआ जो इसमें जात है, ये वस्फ बंदे मोमिन में हो कि वो मुखलिस हो, खालिस हो, साफ नियत हो, तो उसे मैयत जाती नसीब होती है, इन्नल्लाह माल मुहसिनीन। लेकिन इस मैयत के लिए जरूरी है कि वो मोहसिन की जो कैफियत है या जो इखलास की सूरत है वो कायम रहे, और ये कायम रहने की सूरत इत्तबा है, ये एक लम्हे की बात नहीं है कि एक लम्हे को अदा कर ली और फिर छोड़ दिए बात तो फिर वही हिस्सा साथ रहे, ऐसी नहीं बात, ये एक तसलसल है और यही इम्तिहान है। इन्नल्लाह युदाफ़िउ अनिल्लज़ीन आमनु, बेशक अल्लाह ईमान वालों से हटाते रहते हैं, हजरत जी ने यहां फरमाया उनके दुश्मनों को, यानी ये जब सारी कैफियत आती है, इस सारी कैफियत में शैतान की शीतनत की बात हो तो उससे तहफ़ुज़ नसीब होता है, बंदा कमी बेशी में नियतन न बह जाए उसमें हिफाजत इलाहिया नसीब होती है, और दुख सुख आ जाए तो अल्लाह की मदद तलब करना कितनी बड़ी अता है कि उसमें बंदा बजाय किसी और के आगे रोने के उसके हजूर सरब सजूद हो और उसी से मदद मांग रहा हो, ये कितनी बड़ी अल्लाह की अता है। तो जो तरह के भी हालात आए उनमें हिफाजत इलाहिया नसीब होती है इखलास के सदके, चूंकि अल्लाह की मैयत जब नसीब होती है तो फिर ये हिस्सा कि अल्लाह की हिफाजत नसीब होती है। अब बात जब गलतियों और कोताहियों की आती है तो मासूम अनिल खता अंबिया और रसूल हैं, ये मुकर्रबीन बारेला मासूम होते हैं, जब बात उनके बाहर आएगी तो यहां ये कैफियत जब इखलास की और अल्लाह की मैयत इस दर्जे की नसीब हो कि अल्लाह करीम जाती जो कुर्ब है उसे अता फरमा रहे हैं, तो फिर इस सूरत में बंदे को اللہ کریم حفاظت دیتے ہیں تو اسے محفوظ کی صورت مل سکتی ہے. اس عمل پر اللہ کریم کی حفاظت ہو تو وہ بندہ محفوظ, یعنی اسے اللہ کریم نے حفاظت عطا فرما دی. اس میں حالات دنیا کی بات ہو, شیطان کی بات ہو, وساوس کی بات ہو, اپنی پسند و ناپسند پر جو ہم تجاوز پر جاتے ہیں, اللہ کریم وہاں بھی حفاظت فرما دیتے ہیں. اور ایمان جو مضبوط اور راسخ ہوتا ہے وہ غلطی کی طرف جانے سے روک دیتا ہے. خدا نخواستہ غلطی ہو تو اسے بندہ چھوڑتا ہے, تکلیف محسوس ہوتی ہے اور اس کی معافی کی جو ہے وہ توفیق نصیب ہوتی ہے. ان اللہ لا یحب کل حوان کفور, فرمایا اللہ کسی خیانت کرنے والے, کفران نعمت کرنے والے کو نہیں چاہتے. اب یہ بھی, یہ جو خیانت کا کیفیت ہے یہ بھی تو ایک نیت کے اندر ہے نا جی. کفران نعمت بھی منہ سے کوئی بولے نہ بولے, کیفی طور پر جب وہ آئے گا تو اس صورت کو سارے حصوں پر لاگو کر کے دیکھیے. حج کے ضمن میں دیکھ لیں کہ کاروبار کی کیفیت سے کوئی گیا, کسی کا مال کھا کر گیا, حرام مال پر گیا, جو ذمے حقوق و فرائض ہیں انہیں چھوڑ کر چلا گیا, جا کر اس نے کسی کاروبار کو مقصود رکھا, آ کر اس نے اپنے آپ کو حجاج کے ناموں سے اور الحاج کے ناموں سے موسوم کرنے کے لیے ارادہ کیا, تو یہ سارے وہ صورتیں جو اللہ کو پسند نہیں ہیں. اور جب قرآن کریم میں قربانی کے حصوں کے متصل ساتھ یہ آیا کریم آئے گی تو یہاں پھر جو قربانی ہم کر رہے ہیں اس میں بھی بہت ضروری ہے. اور پھر یہ جب ہم اکٹھا قربانی کرتے ہیں نا حصوں پر, اس میں یہ بہت ضروری ہے کہ کسی حصے دار کے اندر کوئی کمی بیشی نہ ہو, کوئی نیت کا کھوٹ نہ ہو کہ ایک بوٹی جو ہے یہ حصے کی میں اس کو فلاں پر راضی کر دوں, یہ سادہ اس کو اس پر راضی کر دوں, یا جس کو میں بلا رہا ہوں اسے میں کھال دے کر قیمت سے بچ دوں, تو قربانی کی ادائیگی تک جو بات آئے گی وہ خالص آئے گی. اور اللہ کریم علیم ہے, وہ فرماتے ہیں کہ کوئی جو خیانت کرے گا تو جو خیانت ہے یہ کفران نعمت ہے, اور اس نے فرمایا اسے اللہ پسند نہیں کرتے. اور جسے اللہ پسند نہیں کریں گے اس کا پھر بچے گا کیا؟ تو وقت بہت ہو گیا. یہ باتیں خوبصورت ہیں, کلام ذاتی کی ہیں, اور بے شمار حصے یہاں سے عرض کرنا چاہتا تھا. زندگی رہی, پھر موقع آیا تو گزارشات پیش کروں گا. اللہ کے حضور دعا گو ہوں, اللہ کریم ہمارے یہ عید کی خوشیاں ہمیں نصیب فرمائے, ہمارے ملک و قوم, ہماری امت مسلمہ کے لیے اسے اچھا سبب بنائے, اپنی رحمت کا سبب بنائے. اللہ پاک میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.